الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور دین حق کی پیروی کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو باہم صبر کی تلقین اور تاکید کرتے رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد معزز اور محترم سامعین سورۃ العصر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہیں اور اپنی نمازوں کے اندر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور مساجد میں ہم نماز میں اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ قرآن کریم کا جو حصہ مکے میں نازل ہوا ان میں بعض بلکہ اکثر و بیشتر چھوٹی صورتیں اور چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہیں تاکہ جو مضامین ان آیات کے اندر اور ان صورتوں کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کو یاد رکھنا سمجھنا آسان ہو۔ عرب چونکہ اشعار وغیرہ کے اور شعر و شاعری کے زیادہ دل دادا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیات ابتدائی دور میں نازل فرمائی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو جھنجھوڑنے والا انداز اختیار کیا۔ سورۃ العصر ان آیات اور صورتوں میں سے ایک نمونے کی صورت ہے جو اعجاز قرآنی کا ایک زبردست شاہکار ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک یہی سورت انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہوتی تو وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ اس سورہ مبارکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اختصار کے ساتھ انتہائی جامع ہدایات نازل فرمائی ہیں اور اکثر و بیشتر مفسرین، علماء کرام اور ائمہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے لیے زندگی کا لائحہ عمل اور ان کی زندگی کا دستور موجود ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت کے نام سے اس سورہ مبارکہ کے اوپر مشتمل پوری ایک کتاب لکھی ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی جو بڑے مشہور و معروف مفسر اور عالم دین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام تعمیر کا مکمل نقشہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعرا آفاق تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی دستور کا خاکہ بھی پیش کر دیا اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو بھی اختصار کے ساتھ انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, اور اس خسارے اور گاٹے پہ اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر زمانے سے شہادت فرام کی ہے. جب ہم کسی بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بات پہ گواہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس پہ گواہی دے رہی ہوتی ہے جس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو قسم کے طور پر لاتے ہیں. تو یہاں ارشاد فرمایا والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے اور گاٹے میں ہے. زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے, شہادت دے رہا ہے کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے, حکیم ہے, اور انسانوں کا خیر خواہ ہے, اسے انسانوں سے محبت اور ہمدردی ہے, وہ انسانوں کے لیے رحیم و شفیق ہے. اس رب نے صرف یہی نہیں بتا دیا کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, بلکہ اس انسان کو اس تباہی اور بربادی اور اس عظیم خسارے سے بچنے کا راستہ اور تدبیر بھی بتا دی. جب تک ہم اس تدبیر کو اختیار نہیں کریں گے, جب تک ہم اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس خسارے اور گاٹے سے نہیں بچ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی اگر کہیں سفر کر رہا ہو, وہ اس راستے سے ناواقف ہو, اور آگے سے اسے کوئی اپنا جاننے والا بڑا اچھا دوست, بڑا قابل اعتماد شخص اسے ملے, جس کے ایمان اور تقویٰ کے بھی اس پہ اسے بھروسہ ہو, وہ خیر خائی کے طور پر اسے آگاہ کرے کہ جس راستے پر تم جا رہے ہو یہ راستہ تو فلاں کھائی کی طرف جا رہا ہے, یہ راستہ تو خطرات سے اٹا پڑا ہے, اس راستے کے اوپر تم جاؤ گے تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے, تو کیا کوئی دانا شخص اتنے خیرخواہ انسان کے بتائی اس خبر کا انکار کر سکتا ہے؟ وہ پھر اسی راستے پہ جائے گا؟ نہیں, وہ اس راستے کو چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالی اگر یوں ہی ارشاد فرما دیتے کہ انسان تو خسارے اور گاٹے میں ہے تو بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کا فرمان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے. اس سے بڑی بات انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے, کان لگا کر اس بات کو سنے کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے, اس انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے والدین اپنے معصوم بچے کو یہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹا یہ آگ بڑی خطرناک چیز ہے, اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں جل جائیں گے, وہ بیٹے کو خبردار کرتے ہیں, لیکن وہ بیٹے کو ڈرانے کا انداز ایسا نہیں ہوتا جیسے کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے, بلکہ اس کے اندر پیار ہوتا ہے, اس کے اندر محبت ہوتی ہے, اس کے اندر اپنائیت ہوتی ہے, اس کے اندر شفقت اور رحمت ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, والدین جتنی اولاد کے لیے رحیم اور شفیق ہو سکتے ہیں, ہمارا رب اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے لیے رفیق و شفیق, رفیق رحیم اور شفیق ہے. وہ رب ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ انسان تو جس راستے پہ چل رہا ہے, اگر وہ راستہ وہ نہیں ہے جو میں نے بتایا ہے تو سراسر خسارے اور گھاٹے کے راستے کے اوپر چل رہا ہے, تو نقصان کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اور اگر تو نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو اس راستے کو اختیار کر جو ایمان اور عمل صالح کا راستہ ہے, جو حق کی ایک دوسرے کو تلقین اور تاکید کرنے کا راستہ ہے, اور جو صبر اور استقامت کے ساتھ اس راستے پہ ڈٹے رہنے والی راہ ہے جو تمہیں ہلاکت اور بربادی اور خسارے اور گھاٹے سے بچا سکتی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ کہ قسم خاص زمانے کی, انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چار نکات پر مشتمل وہ حکیمانہ نسخہ ہے جس کو اختیار کر کے اور جس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہم اس خسارے اور گاٹے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ گویا کہ ہمارے لیے شرائط نجات ہیں, کہ اگر ہم خسارے اور گاٹے سے بچنا چاہتے ہیں تو نجات کا راستہ یہ ہے جو اس سورہ مبارکہ کے اندر تجویز کیا گیا ہے. اور میرے بھائی و بزرگوں, قرآن جب خسارے کی بات کرتا ہے تو اس کے نزدیک یہ دنیا کا خسارہ نہیں ہوتا, بلکہ پھر قرآن کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہوتا ہے, اور حقیقی خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے جس کو خسران المبین کہا گیا ہے, کھلا دیوالیہ کہ اگر کسی انسان کے بارے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے یہ فیصلہ ہو کہ یہ وہ انسان ہے جس کی زندگی کا سارا سرمایہ تباہ و برباد ہو گیا, اب آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اور وہ انسان جہنم کا ایندھن بن جائے, تو یہ وہ خسارہ ہے جس سے ازالے کی کوئی صورت ہم انسان کے پاس نہیں ہوگی. اس خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکیمانہ نسخہ ہمارے سامنے رکھا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں اور وہ چار اجزاء پر مشتمل آپ کے لیے ایک نسخہ لکھ دے اور آپ کو یہ بتائے کہ یہ دوائیاں ایسے استعمال کرنی ہیں اور یہ پرہیز کرنی ہے اور اس طریقے سے تم شفا یاب ہو سکتے ہو. اب میرے بھائی بزرگوں, کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ حکیم اور ڈاکٹر جو اسے ہدایت دے اس کے اندر چار قسم کی دوائیاں لکھی ہوں, دو اپنی مرضی سے نکال کر رکھ دے اور دو استعمال کرے اور ہفتے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جائے کہ ڈاکٹر صاحب بیماری تو ویسی کی ویسی ہی ہے, تو بتائیے اس کے اندر حکیم یا ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ یعنی اس نسخے کے اندر آپ خود اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور پھر وہ ڈاکٹر اور حکیم جس چیز سے منع کر دیتا ہے, اگر شوگر والے کو کہتا کہ میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی تو وہ میٹھی چیز سے پرہیز کرتا ہے, اگر بلڈ پریشر والے کو کہتا ہے کہ مسالے اور نمک کا چیز کم استعمال کرو تو وہ اس سے دور رہتا ہے, اگر گلا خراب ہو اور ٹھنڈے پانی سے بچنے کی تاکید کرے تو آدمی پانی کو جو ہے وہ گرم کر کے استعمال کرتا ہے. یعنی کس طریقے سے ہم حکیم اور ڈاکٹر کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو, رب کریم ہم سے مخاطب ہیں اور ہم سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو خسارے اور گاٹے میں ہے, اور خسارے اور گاٹے سے اگر بچنا چاہتا ہے تو تیرے لیے یہ چار اجزاء کے اوپر مشتمل یہ نسخہ ہے, اس کو اپنا لے, اس کو اختیار کر لے, اس کو زندگی کا لائحہ عمل بنا لے, اس کو اپنا نسب العین بنا کر زندگی بسر کر, تو خسارے اور گاٹے سے بچ سکتا ہے. ایمان اور اس ایمان کے عملی تقاضے اعمال صالح, دین حق کی دوسروں کو وصیت کرنا, ان تک دین پہنچانا اور اس دین کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا, اور اس راستے میں جو تکلیف آئے اس کے اوپر خود بھی صبر و استقامت سے ڈٹے رہنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا, یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر انسان دنیا کے اندر بھی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے اور آخرت میں تباہی اور بربادی اور خسران مبین یعنی جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, والعصر, زمانے کی قسم, یعنی زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ایک قصے مراد تو یہ ہے کہ زمانہ اس بات پہ شاید ہے کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, ماضی پوری اس بات کی گواہی دے رہا ہے. قرآن کریم اٹھا کر اگر ہم پڑھیں, جتنی قومیں دنیا کے اندر تباہ و برباد اور ہلاک ہوئی ہیں, نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر عاد و ثمود ہوں, قوم فرعون و قوم نمرود ہو, قوم لوط ہو, جن قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا, بعض بالکل صفائی ہستی سے مٹا کر رکھ دی گئی, جو دنیاوی لحاظ سے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے, اپنے دور کے بڑے طاقتور اور دنیا کے تمام وسائل سے مالا مال قومیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیصر و کسریٰ دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں, یہ سارے کے سارے کہاں چلے گئے؟ یہ کیوں تباہ و برباد ہو گئے, کیوں ہلاک ہو گئے؟ ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ چار صفات موجود نہیں تھی, خواہ ان کے افراد ہوں یا باعثیت قوم. ایمان, عمل صالح, حق کی وصیت اور صبر کی تلقین, جب یہ چار صفات کسی فرد یا کسی قوم کے اندر نہ ہوں تو دنیا کے ذرائع, وسائل, قوتیں, طاقتیں, مال و اسباب, دنیا کی شان و شوکت, حکومتیں, اقتدار, کوئی چیز اسے تباہی اور بربادی سے نہیں بچا سکتی اور نہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے. تو یہ تیزی سے گزرنے والا وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. اور اس میں عصر کے وقت کی بالخصوص قسم کھائی گئی ہے. عصر کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سورج ڈل رہا ہوتا ہے ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے, کیا انسانوں اے لوگوں تمہاری زندگی عصر کے بعد جس طرح سورج ڈل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ڈل رہی ہے. انسان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے قریب ہوتا جا رہا ہے. جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہو گیا, اس لیے کہ عروج کے ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے. اور عصر کا وقت تو وہ ہوتا ہے کہ جب بالکل ہی سورج غروب ہونے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے, مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کی عصر ہو چکی ہے تو کسی بھی وقت زندگی کا سورج غروب بھی ہو سکتا ہے. کیا ہم اپنے آپ کو خسارے اور گھاٹے اور نقصان سے بچانے کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے تجویز کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب آپس میں باہم ملتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ ایک دوسرے کو سناتے تھے. آخر پورے قرآن کریم میں سے انہوں نے اس سورج کو, اس سورہ مبارکہ کو اس مقصد کے لیے کیوں اختیار کیا کہ وہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورہ مبارکہ سناتے تھے, تاکہ ایک دوسرے کے دل اور دماغ کے اندر یہ بات نقش رہے کہ خسارے اور گاٹے سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان چار صفات کے اوپر عمل پیرا رہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ خود یاد رکھیں, دوسروں کو اس کی یاد دہانی کرائیں اور اس کے معنی و مفہوم کے اوپر غور کرتے رہیں, تاکہ یہ بات ہمیشہ دل اور دماغ کے اندر مستحضر رہے کہ خسارے اور گاٹے سے بچنے کے لیے جو نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے تجویز کیا ہے, کیا میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں یا نہیں. ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے اور گاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. ایمان سب سے پہلی صفت ہے, ایمان سب سے پہلی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے بیان کی ہے. یہاں ایمان, ایمان کے معنی ماننے کے ہیں. اس کے اندر تین شرائط شامل ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ کہ اقرار باللسان, دوسری یہ تصدیق بالقلب, اور تیسری یہ کہ وہ عمل بالجوارح. وہی بات جسے صفت ایمان میں یوں بیان کیا گیا ہے, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائی و صفاتی و قبلت جميع احکامی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا وحدہ لا شریک, اس کی ذات و صفات میں, اس کے حقوق و اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں, وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے. اور پھر اس ایمان کا اقرار اپنی زبان سے کرنا, زبان سے گواہی دینا, دل سے تصدیق کرنا. اور وقبلت جميع احکامہ, اس رب کے تمام احکامات کو قبول کرنا. ایمان سے مراد صرف ایمان کا مجرد دعویٰ نہیں ہے, بلکہ وہ ایمان جو ایمان حقیقی ہے, جو دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جائے اور اس کے مطابق انسان کا عمل ہو. جیسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ شیء وقر فی القلب وصدقہ العمل. بڑی ہی پیاری اور جامع جو ہے وہ ایمان کی تعریف انہوں نے بیان کی ہے کہ ایمان صرف تمناؤں اور خواہشات اور دعووں کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایک حقیقت ہے جو دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے. اللہ کی بندگی اور غلامی, اس کی عبادت, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اپنی پوری زندگی میں, یہ ہے ایمان حقیقی. میرے بھائی بزرگو, یہ ایمان جس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ عقد سے بنا ہے. عقد کے معنی اگریمنٹ کے ہیں, عہد کے ہیں, میثاق کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد اور میثاق اور اگریمنٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں, کوئی آقا نہیں, کوئی فرمان روا نہیں, کوئی بادشاہ نہیں, کوئی قادر مطلق نہیں, وہی دنیا آخرت کا مالک ہے. للہ ملک السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں کے اندر بادشاہی صرف اسی کی ہے, حاکمیت صرف اس رب کریم کی ہے. یہ وہ عہد ہے جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کر انسان, بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس عقد کو، اس میثاق کو، اس عہد کو بار بار جانچیں اور پرکھیں کہ ہم اس کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں کر رہے. اگر ہم چند گھنٹوں کے لیے کہیں نوکری کرتے ہیں تو اس نوکری کے دوران ہمارا جو اگریمنٹ ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے کس طریقے سے ہم جس کے بھی ماتحت کام کر رہے ہوں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، جیسا وہ کہتا ویسے ہی کرتے ہیں، تو ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے یہ کتنے گھنٹوں کے لیے ہے، کتنے دنوں کے لیے ہے، کتنی سالوں کے لیے ہے؟ یہ ساری زندگی کے لیے ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہوش سنبھالنے سے لے کر مرتے دم تک تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد ہے. اس عہد کو دوسرے الفاظ میں قرآن کریم یوں بھی بیان کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان لانے والوں نے جنہوں نے شعوری طور پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سودا کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کے ہاں جنت کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کیا ہے کہ ہمارے مال اور جان اللہ کے لیے ہیں. اب وہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا، مال خرچ کرنے کے لیے، جان کرنے خرچ کرنے کے لیے، قوتوں کے لیے، صلاحیتوں کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، جو چیز بھی وہ مانگے گا میں اس کو لا کر حاضر کر دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے عہد کر لیا ہے. اب اس کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر جائزہ لیں کہ اس عہد کی کہاں کہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیا میں مال اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں؟ کیا میں جان اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں؟ کیا میرے اوقات اللہ کے راستے میں لگ رہے ہیں؟ کیا میری صلاحیتیں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف ہیں؟ اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ایمان مجرد کسی قول کو، الفاظ کے کسی فارمولے کو زبان سے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے. جب تک ایمان کے اندر یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو وہ ایمان بے فائدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کو انسان مانتا ہے تو پھر اس ماننے کے اندر یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، اور یقین جس بات پہ ہوتا ہے اس کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے. جو مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جب انسان راستے پہ سفر کر رہا ہو اور اسے خبردار کیا جائے کہ یہ راستہ جو ہے کسی کھائی کی طرف جا رہا ہے اور بڑا خطرناک راستہ ہے، تو انسان اس راستے کو بدل دیتا ہے. اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان اور یقین ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں کو چھوڑ دیں، جن راستوں سے منع کیا ان راستوں کو بدل دیں، اور تباہی اور بربادی کے راستے سے ہمیں خبردار کیا ہے تو اس بربادی اور تباہی کے راستے کو چھوڑ کر اس راستے کو اختیار کریں جس راستے کو اس نے کامیابی اور کامرانی کی راہ بتایا. ورنہ ایمان و یقین کے کیا معنی ہیں؟ اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے تو ہم آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. جہاں اس کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، اگر آگ جل رہی ہو تو ہم فوری طور پر ہاتھ کو پیچھے کھینچتے ہیں، جسم کو اس سے بچاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کون سا راستہ ہے جو جہنم کی آگ کی طرف جانے والا ہے، جہنم کے گڑھے میں انسان کو گرانے والا ہے. اگر ہمارا اس بات پہ یقین ہے تو پھر ہم سارے ان کاموں کو، ساری ان باتوں کو، ساری ان چیزوں کو، سارے ان راستوں کو ترک کر دیں جو جہنم کی کھائی کی طرف انسان کو لے کر جانے والے ہیں، اور ان راستوں کو اختیار کریں جو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں. یہی مطلب ہے ایمان کا، یہی مطلب ہے یقین کا. آدمی کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لازماً عمل کرتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جب روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آگے سرخ بتی جل جاتی ہے تو آپ فوری طور پر وہاں رک جاتے ہیں. کیوں؟ آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو نظام قائم ہے اس نظام کی روح سے اگر میں نے اس کی خلاف ورزی کی تو میں پکڑا جاؤں گا اور مجھے اس کی سزا ملے گی. آپ اپنے اس یقین کی بنیاد پہ یا خوف کی بنیاد پہ، ڈر کی وجہ سے، نقصان اور خسارے سے بچنے کی خاطر جیل جاؤں گا، مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، آپ فوری طور پر وہاں پہ رک جاتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو، اگر اللہ پہ ایمان و یقین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف سمتوں کے اندر سرخ بتیاں جلا رکھی ہیں. یہ حدود اللہ کیا ہیں؟ یہ سرخ بتیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. جو ان حدود کو پامال کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے یہ اور یہ سزا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم وہاں گاڑی کو روک لیتے ہیں، جن جن مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے اور روکا ہے، وہاں پہ ہم رک جائیں, بعد آ جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے کو اختیار کریں. صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے, اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے. ان کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تم لوگ اگر ایسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان یہ لوگ لائے ہیں, فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لے آئے, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم اس چیز پر ایمان لائے ہو جو چیز تمہارے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے, یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں, اگر باقی لوگ بھی ویسا ہی ایمان لے آئیں, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, وہ تو ہدایت کے راستے کو پا لیں گے. صحابہ کا ایمان کیسا ایمان تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمایا تو یہ شراب ان کی گٹی کے اندر رچی بسی ہوئی تھی. یہ حکم نازل ہونے کے بعد ہمیں تاریخ سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ میں تو اتنے عرصے سے شراب پیتا ہوں, اب میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, میرے جسم کے اندر تو جراثیم پیدا ہو چکے ہیں. ہم سگریٹ پینے کے لیے کسی کو کہیں تو کتنی باتیں آگے سے سنائی جاتی ہیں, مجھے ڈاکٹر یہ کہتا ہے, مجھے حکیم یہ کہتا ہے, میں نے چھوڑا تو میں ایک کے چار نظر آنے لگے, فلاں ہو گیا, امکان ہو گیا. شراب سے زیادہ خطرناک سگریٹ تو نہیں ہے, اور آج کی جدید سائنس بھی تحقیق کے بعد نتیجے پہنچ چکی ہے کہ یہ نشے کے عادی لوگ جو ہیں ان کو فوری طور پر اگر چھوڑنے پہ مجبور کیا جائے تو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ان کے سامنے کسی چیز کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا, فجتنبو, اس کو چھوڑ دو, تو ایسے چھوڑا کہ گھروں کے اندر جو بنائی ہوئی رکھی ہوئی تھی اس کو گھروں کے باہر انڈیل کر برتن توڑ ڈالے اور وہ شراب مکانوں کے سامنے گلیوں میں یوں بہنے لگی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر گیا اور لوگ شراب پی رہے تھے, میں نے جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی تو انہوں نے منہ کے ساتھ لگے ہوئے جام کو جو ہے وہ پھینک دیا, چھوڑ دیا وہیں سے. یہ تھا ان کا ایمان. پردے کا حکم نازل ہوتا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن پردے کا حکم نازل ہوا صبح کو ہم نے خواتین کو دیکھا, کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو, اس نے اپنے چہرے کو ڈھانکنے کا انتظام کر لیا تھا. وہ لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے تھے اور ایسا ایمان جس کے اندر یقین کی کیفیت پائی جاتی تھی. ہمارا ایمان ایمان کا دعویٰ ہے, جب تک اس ایمان کے ساتھ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایمان دنیا اور آخرت کے اندر کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. قرآن کریم کے اندر ایمان کی ایک جانب تعریف یہ بیان کی گئی ہے, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فرمایا حقیقت میں ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو انہیں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر, ثم لم يرتابوا, پھر کبھی تردد میں نہیں پڑے. تھوڑی سی پینے سے کیا ہوتا ہے, کبھی اگر میں چار نمازیں پڑھ لیتا ہوں تو فجر کی اگر نہیں پڑھتا تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے, یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد جو حکم آئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے. ثم لم يرتابوا, تردد اور گمگو کی کیفیت, شک اور ریب کے اندر مبتلا ہونا, یہ ایمان کے منافی ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اولئک هم الصادقون, یہ سچے مومن ہیں. اس لیے کہ ایمان کے دعویٰ تو بے شمار لوگ کرتے ہیں, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر, وما هم بمؤمنین, لیکن وہ مومن نہیں ہیں, خدا کے نزدیک وہ مومن نہیں ہیں. دعویٰ وہ کرتے رہیں, دنیا کے اندر مردم شماری میں ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا رہے گا, لیکن وما هم بمؤمنین, رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہیں, ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. ایمان جب دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ثبوت کس چیز سے ملتا ہے؟ وہ جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ ولکن شیء وقر فی القلب وصدقہ العمل, کہ وہ تو ایک حقیقت ہے کہ جب وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, پھر وہ آدمی اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, اولئک هم الصادقون, یہی کام کرنے والے سچے مومن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جب دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر عملی زندگی میں انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان دلوں کے اندر داخل ہو گیا تو پھر عمل سے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد, وہی بات جو سورہ اثر کے اندر بیان کی گئی ہے, وتواسو بالحق وتواسو بالصبر، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین، اسی کو یہاں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نجات کی شرائط بیان فرمائی ہیں ان میں سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ نجات پائیں گے، وہ لوگ خسارے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے جو ایمان لائے، ایمان حقیقی، اور پھر اس ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ہمیشہ نیک عمل کرتے رہیں گے۔ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں، ایمان بیج ہے، عمل اس سے پیدا ہونے والا پودا اور درخت ہے، اعمال صالح ایمان کے بیج سے پیدا ہونے والے درخت کے ساتھ لگنے والے پھل پھول ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگو، بیج جتنی اچھی نسل کا ہو، پودا اور درخت بھی اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، اگر بیج کمزور ہو تو پھر وہ پودا مرجایا ہوا پیدا ہوتا ہے، پیلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہمارے دلوں کے اندر ایمان ایمان حقیقی نہیں ہے، تو اس ایمان سے کوئی جاندار درخت پیدا نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا عملی ظہور ہماری زندگیوں سے نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کیا ہوگا، اگر وہ بیج زیادہ کمزور ہو تو پھر وہ زمین کے اندر دفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ایمان کا صرف نیرا دعویٰ ہے تو پھر وہ ایمان مٹی میں مل جائے گا، خاک میں مل جائے گا، اس بیج کی طرح جو برگ و بار نہیں لا سکتا۔ تو ایمان کا دعویٰ تو ہوگا لیکن اعمال صالح کا ظہور انسان کی زندگی سے نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جسے اس بات کا یقین ہو کہ اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس نے مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے جانا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اعمال صالح کی راہ اختیار کرے، نیکی اور بلائی اور خیر کے راستے پہ چلتا رہے۔ اعمال صالح کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں کیا جائے وہ عمل صالح ہیں۔ جو بھی کام ہم کریں، جو بھی راستہ ہم اختیار کریں، جو بھی لائے عمل زندگی کا ہم بنائیں، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے و شریعت کے مطابق ہیں تو ہمارا وہ عمل صالح ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک مسلمان اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرے تو اس کا ہر عمل صالح ہے۔ مثلا ایک حکمران اگر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے تو اس کا ہر عمل صالح ہوگا۔ اگر ایک قاضی اور جج اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے کرے تو اس کا یہ عمل صالح ہوگا۔ ایک پولیس والا اگر دیانتداری سے اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اس کی وہ ڈیوٹی عمل صالح کے اندر شامل ہوگی۔ ایک ڈرائیور، ایک تاجر، ایک کاروباری آدمی اگر خدا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کر رہا ہے، دیانتداری کر رہا ہے، دھوکہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریاد اور بیوانیاں نہیں کرتا، تو اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اعمال صالح کے لیے ہے، صالح کے لیے کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ کیوں چلایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کوئی امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، عمل کرے، اور اچھا عمل وہ تب بنے گا جب خدا اور رسول کے دیے ہوئے معیار کے مطابق وہ پورا اترے گا۔ جب ہم اس نیک عمل کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عاملہ صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرے گا، وہ مؤمن، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان حقیقی ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ہم دنیا کے اندر بہترین پاکیزہ صاف ستھری اعلیٰ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ارشاد فرمایا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی انسان سے بہترین زندگی کا، حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرے اور اعمال صالح کی راہ کو اختیار کرے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی پاکیزہ، کتنی عمدہ، کتنی نفیس اور کتنی پرامن زندگیاں تھیں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر خوف ہے، بے چینی ہے، ہم کس کیفیت سے دوچار ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے ایمان اور عمل صالح کی راہ کو ترک کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کی راہ اختیار کی، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کی تاکید کرتے رہے۔ حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام انبیاء اور رسول اسی حق کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ تو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا بھیجا ہوا دین حق ہے، اور اس کے بعد اگر ہم حقوق کی کوئی فہرست بنائیں تو اس فہرست میں سب سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہوگا، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی اور غلامی کی جائے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اور اسی بات کی دوسروں کو بھی وصیت کی جائے، تاکید کی جائے۔ ان یہ تواصی بالحق کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جس کو دوسرے مقامات کے اندر کہیں شہادت حق کے نام سے بیان کیا گیا ہے، کہیں امر بالمعروف اور امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا نام دیا گیا ہے، کہیں اس کو اقامت دین کہا گیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، وتواصوا بالحق، دین حق کے اوپر خود قائم رہنا اور دوسروں کو دین حق کے اوپر قائم رہنے کی تاکید اور تلقین کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصب ہی یہی تھا، وہ دین حق کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے آتے تھے اور اسی دین کی طرف دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس دین کے غلبے کے لیے تشریف لائے اس کا نام ہی دین حق ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو وہ دین دے کر بھیجا ہے جو دین الحق ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، الحق کی وصیت کرو دوسروں کو، یعنی اس دین کی دوسروں کو وصیت کرو، اور اس دین کی وصیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم وہ امت ہو جنہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نکالا گیا ہے، تم بلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، روکتے ہو، یہ تمہارا فرض منصبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کی جو غرض و غایت قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے، انفرادی طور پر اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی بندگی اور غلامی اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں، اور جو اجتماعی ہماری ذمہ داری ہے اور جو مقصد ہے وہ کیا ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بلائی کا حکم کرنا، اس کو عملاً قائم کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، وہ امرت لعادل بینکم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کو عملاً قائم کروں۔ عدل کب قائم ہوگا؟ جب خدا کی شریعت عملاً نافذ ہوگی، جب خدا کا دین دنیا کے اندر عملاً قائم ہوگا تو تب عدل آئے گا، اس کے بغیر عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل و انصاف عملاً قائم کیا، صحابہ کرام نے اس کو قائم رکھا، اور ہزاروں سال تک مسلمانوں نے اس کو قائم رکھا۔ آج دنیا سے یہ عدل و انصاف مٹ چکا ہے، دنیا تباہی اور بربادی، اور جیسا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، خسارے اور گھاٹے کی طرف بڑی تیزی سے دوڑ رہی ہے، اور انسان نے اپنی تباہی کا سامان خود پیدا کر لیا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے زمین فساد سے بھر گئی، خشکی اور تری سب کچھ فساد سے بھر گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا۔ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی تھی کہ ہم دنیا کے اندر خیر کو پھیلائیں اور شر کو مٹائیں، ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ظاہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تاری سب فساد سے بھر گئی ہے۔ اس فساد کو ختم کرنا اور نیکی اور برائی اور خیر کو دنیا کے اندر رواج دینا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں اور آپ ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن خدا کے ہاں ہم سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے ضرور باز پرس ہوگی کہ رسولوں نے جو پیغام ان کو دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیوں نہ کیا۔ اور ارشاد فرمایا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی باز پرس کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باز پرس کا خیال آتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے, آپ کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا قم فانذر وربک فکبر, اللہ کے دین کو دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے, اللہ کی کبریائی کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر پہنچے تھے. یا ایھا المدثر کی یہ آیات جب نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپکپی تاری تھی, جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپکپی تاری تھی. ہمارے اوپر کوئی لرزہ تاری نہیں ہوتا, ہمارے اوپر کوئی کپکپی تاری نہیں ہوتی, ہم سے بھی اللہ تعالیٰ بالکل اسی اسلوب میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ فرماتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم رسولوں سے بات پرس کریں گے جو رسالت کی ذمہ داری ان کو دی تھی. اب رسولوں کی یہ ذمہ داری وہ پوری کر چکے, وہ تو ختم ہو چکی, اب کس سے بات پرس ہوگی؟ مجھ سے اور آپ سے بات پرس ہوگی؟ تو کبھی ہم لرزتے ہیں؟ کبھی ہمارے اوپر کب کبھی تاری ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کے دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کا فرض ادا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس کرے گا؟ کیا اس دین کے دنیا کے اندر عملاً قائم کرنے کے لیے جدوجہد کے اندر ہمارا کوئی حصہ ہے؟ نہیں ہے, ہمارا حصہ تو دنیا بنانے کے اندر, ہمیں تو اپنی فکر لگی ہوئی ہے, لیکن حقیقت میں ہمیں اپنی بھی فکر نہیں ہے, ہمیں کسی اور کی فکر ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے بجائے دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے؟ صحابہ حیران ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے ہی مال کی حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا نہیں, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کر ہضم کر لیا, پہن کر پھاڑ لیا, تو میرا اور آپ کا کیا ہے جو ہم نے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے آگے بھیج دیا, باقی تو وارثوں کا مال ہے. اب ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے نا کہ ہم اپنے وقت میں سے کتنا آخرت کے لیے لگا رہے ہیں, مال میں سے کتنا آخرت کے لیے لگا رہے ہیں, صلاحیتوں میں سے کتنا اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے لگا رہے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اللہ کے ماننے والے, اس دین حق کے علمبردار, خیر امت, اور ہمارے معاشرے میں جس معاشرے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے وہاں پہ کیفیت کیا ہے؟ خدا کا دین مغلوب ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کو تضحیہ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے. وہ یہ کرنے والے کوئی کافر اور مشرک نہیں ہیں, وہی لوگ ہیں جو اس اسلام کے نام لیوا ہیں, اور میں اور آپ اس کو ٹھنڈے پیٹو برداشت کر رہے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, یہ کام کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نجات کے لیے یہ چار شرطیں ہیں, ایمان, امر رسال, تواصی بالحق و تواصی بالصبر. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیسے سرخرو ہوں گے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا تھا, جب انہوں نے برائیوں سے روکنا اور نیکی اور برائی اور خیر کی طرف بلانا چھوڑ دیا, خدا کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد ترک کر دی, تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم, اللہ تبارک و تعالی نے داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بنی اسرائیل کے کافروں کے اوپر لعنت بھیجی. کیوں لعنت بھیجی؟ لعنت کا سبب کیا بیان کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے, وہ خدا کی نافرمانیاں کرتے تھے. کیا تھی نافرمانیاں؟ کیا تھا وہ حد سے تجاوز, اور کیا تھا وہ سبب جس کی بنیاد پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لعن الذین, ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی؟ فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جب ان کے سامنے کوئی برائی کرتا تھا, لا یتناہون, تو وہ اس سے منع نہیں کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت بھیجی. اگر وہی کام میں اور آپ کام کر رہے ہیں, کیا ہمارے معاشرے میں خدا کی نافرمانیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے دور مت جائیے, ہمارے گھروں کے اندر خدا اور رسول کے احکامات کی پامالی نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اس کو بھی برداشت کر رہے ہیں, کہیں بیوی کی محبت کی وجہ سے, کہیں آل اولاد کی بیٹوں کی محبت کی وجہ سے, کہیں معاشرے کے رسم و رواج کی وجہ سے, ہم مختلف بندنوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ہمیں ہر چیز کا خیال ہے, اگر خیال نہیں ہے تو اللہ کے دین کا نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کام کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت اور پھٹکار بھیجی, اگر ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں, اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں, تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ آج جو ذلت اور رسوائی ہمارے اوپر مسلط ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به اخرین, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو سربلند و سرفراز کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پستی اور گراوٹ کے اندر گرا دیتا ہے. مجھے اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ हमने कुरान के पैगाम को, उसके दिए हुए लाहे अमल को जो उसने बड़े इख्तसार के साथ सूरह असर के अंदर हमारे सामने रखा है कि मुसलमानों तुम्हारे लिए निजात का रास्ता यह है कि ईमान और अमले साले यानी उस ईमान के अमली तकाजे पूरे करो और दीन हक को दुनिया के अंदर कायम करने की जिद्दोजहद खुद भी करो और दूसरों को भी इस रास्ते के ऊपर लगने के लिए ताकीद करते रहो और सब्र और इस्तकामत के साथ इस पर डटे रहो, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। इस लाए अमल को हमने छोड़ दिया, कुरान के ऊपर गौर और फिक्र हम नहीं करते। कुरान ने जो रास्ता हमारे लिए तजवीज़ किया है अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत की तरफ जाने वाला, उस रास्ते को हमने छोड़ दिया। आज जो हमारे माशरे की हालत है उसका एक नक्शा मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के अंदर खींचा गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुझसे पहले अल्लाह ताला ने जिस नबी को भी किसी उम्मत में मबूस फरमाया था उस उम्मत में उसके ऐसे मददगार और साथी ज़रूर रहे हैं जो उसके बताए हुए तरीके पर अमर करते थे और उसके अहकाम का इतबा करते थे। फिर उसके बाद उनके ऐसे बुरे जानशीन पैदा हुए जैसे ना जानशीन आज मैं और आप या हमारे माशरे के अंदर हमारा हुक्मरान तबका है, जो बातें वो करते जिन पर खुद अमल न करते, कौल और फेल के तजाद के अंदर पड़े हुए हैं, काम वो करते जिनका उनको हुक्म ना मिला था। हम बसंत बनाते हैं, हम औरतों को नंगा करके रोडों के ऊपर जो है वो मैराथन रेस करवाते हैं, हम फाशी उरियानी और बेहयाई के अड्डे कायम करते हैं, हम शराब के परमिट जो है वो जारी करते हैं। तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, काम वो करते जिनका उनको हुक्म ना मिला हुआ था, जिन कामों से अल्लाह ने मना फरमाया वो पूरी डटाई के साथ किए जा रहे हैं, बस जिसने उनसे अपने हाथ से जहाद किया वो मोमिन है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो हाथ से जहाद कर रहा है वो मोमिन है, और जिसने उनसे अपनी जबान से जहाद किया वो भी मोमिन है, और जिसने अपने दिल से उनके खिलाफ जहाद किया वो भी मोमिन है। वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद राई के दाने के बराबर भी किसी के दिल में ईमान नहीं है। हम में से हर एक सोचे, फैसला करे इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने खुदा की हदूद को पामाल कर दिया, जिन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जिन्होंने हमसे हमारे दीन का सब कुछ छीन लिया, ये दीन पामाल हो रहा है, मैं इसके खिलाफ अपने हाथ से जहाद के अंदर शरीक हूं, अपनी जबान से जहाद के अंदर शरीक हूं, मैं अपने दिल से इसके अंदर जहाद के लिए जहाद कर रहा हूं, अगर किसी भी दर्जे में मैं इस जहाद के अंदर शरीक नहीं हूं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ईमान के बारे में गवाही देते हैं कि मेरे दिल के अंदर जर्रे के बराबर भी ईमान नहीं है। हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। ईमान सिर्फ नमाजें पढ़ लेने रोजे रख लेने का नाम, यह तो बुनियादी और लाजमी शर्त है। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मुसलमान बनाया है, हम खैर उम्मत हैं, हमारा फर्ज मनसबी ये है कि दुनिया के अंदर हक के गलबे की जिद्दोजहद, वजाहिदु फिल्लाह हक का जिहाद, ही जहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसा कि जहाद करने का हक है। क्यों? वो वजतबाकुम, उसने तुम्हें चुना ही इसी मकसद के लिए है, हम मुसलमान बनाए इसीलिए गए हैं, हम उम्मत मुसलमान और खैर उम्मत बनाए इसलिए गए हैं कि दुनिया के अंदर खुदा के दीन के गलबे की जिद्दोजहद हमने करनी है। वजाहिदु फिल्लाह हक का जिहाद, जहाद करो अल्लाह की राह में, वो वजतबाकुम, उसने तुम्हें इसलिए चुना है। सहाबा के बारे में क्या बात इरशाद फरमाएगी, इख्तारहुमुल्लाह लिसोहबत नबीही वलियकामत दीनही, अल्लाह ने उनको चुन लिया था अपने नबी की सोहबत के अंदर रहकर अल्लाह के दीन के गलबे की जिद्दोजहद करने के लिए। अकामत दीन ही, अकामत दीन के लिए सहाबा चुने गए थे, और मैं और आप भी तो इसी खैर उम्मत से ताल्लक रखते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम ताल्लक रखते थे। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज दुनिया के अंदर माशी इस्लाहात के लिए, अमन के लिए और माशरे के अंदर खैर और बरकत के पैदा करने के लिए, अफरात जर को कम करने के लिए और माशी तरक्की के लिए क्या क्या वसाइल इख्तियार किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती कितनी है कि मुसलमान इस कुरान के ऊपर गौर नहीं करता कि किसी माशरे को ये फलाह और निजात और कामयाबी दुनियावी और उखरवी और दुनिया की तरक्की किस रास्ते के ऊपर चलकर हासिल हो सकती है। इरशाद बारी ताला है, वलौ अन्नहु मकामु तौरात वल इंजीला ला अकलु मिन फौकहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, अगर ये बनी इसराइल तौरात और इंजील को कायम करते, तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कवानीन उनके लिए नाजल किए थे, जो दस्तूर उनको दिया था, उसके मुताबिक अगर ये अमल करते, ला अकलु मिन फौकहिम व मिन तहत अर्जुलिहिम, खुदा ऊपर से भी और नीचे से भी उनको रिज्क अता करता। माशी इनकलाब कब आएगा? जब अल्लाह के दिए हुए निजाम जिंदगी के मुताबिक अमल किया जाएगा। और एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह नूर के अंदर, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहात, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پختہ وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, وہی ایمان اور عمل صالح جو سورہ اثر کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو اگر اس راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اللہ ان کو زمین میں خلیفہ اور نائب بنائے گا, اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھوں میں دے دے گا. وَأَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ, اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار اور اختیار دوں گا. آج صالح بندوں سے یہ اقتدار اور اختیار کیوں چھین لیا گیا ہے؟ ہمارے اندر صالحیت کی وہ صفات موجود نہیں ہیں, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ظلم نہیں کرتا کہ دنیا کا اقتدار اور اختیار دنیا کے سب سے ظالم انسان کے ہاتھ میں تھما دے. کیوں تھما دیا؟ ہم اس کے حال نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان لانے والوں سے اللہ نے اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اگر وہ عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اقتدار اور اختیار دے گا, خلافت ان کے ہاتھ میں دے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو دی تھی. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دین کے اوپر پوری پختگی کے ساتھ جمع دے گا جو دین اس نے ان کے لیے پسند کر لیا. ارشاد فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور جس خوف کے اندر وہ ہر وقت مبتلا رہتے ہیں, دشمن حملہ کر لے گا, گھر سے باہر نکلوں گا کوئی ڈاکو جو ہے وہ مجھے اچک کر لے جائے گا, کوئی میری گاڑی جو ہے لوٹ لے گا, میرے ہاتھ سے موبائل چھین لے گا, ہر وقت خوف طاری ہے نا. یہ خوف کیسے امن کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری یعنی اس دین حق کو عملاً قائم کریں گے. تو فرمایا پھر والا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کے خوف کو میں امن میں بدل دوں گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, تم میری بندگی اور غلامی کرو, میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو اس کے بعد بھی کفر کا رویہ اختیار کرے گا وہی فسق و فجور کے اندر مبتلا لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ وعدے اس کے ساتھ مشروط کر دیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں اور اس دین کے اوپر خود بھی قائم رہیں اور معاشرے کو بھی اس دین کی بنیادوں کے اوپر قائم کرنے کی پوری کوشش کریں, تب دنیا کے اندر ہم فلاح و نجات کے راستے پہ چل سکتے ہیں, معاشی انقلاب بھی آ سکتا ہے, خوشحالی بھی آ سکتی ہے اور ہمیں امن بھی نصیب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں اور ہم اپنی پوری زندگی میں شریعت کو عملاً قائم اور نافذ کر لیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شعرا آفاق تفسیر میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جان لو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید وعید ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خسارے اور گھاٹے کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو اپنے اندر یہ چار صفات پیدا کر لیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. خسارے کی بات یہاں کی گئی ہے, اگر اس خسارے اور گھاٹے سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہم اس لائے عمل کو اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. میرے بھائی اور بزرگو, اگر ایک آدمی نے سبزی کی دکان کھول رکھی ہو اور صبح سے شام تک بیٹھا رہے, کوئی اس سے سبزی نہ خریدے اور شام کو آدھی خراب ہو جائے, اٹھا کر پھینک دے اور آدھی اٹھا کر واپس گھر لے آئے, تو ہم کیا کہیں گے؟ اس آدمی نے جو پورا دن محنت کی, جو سرمایہ لگایا ہوا تھا, جو وقت لگایا, سب کچھ خسارے میں جا رہا ہے. یہی بات ہے نا. اگر میں نے اور آپ نے, اللہ تعالیٰ نے جو مولت دے رکھی ہے, وہ وقت, وہ مال, وہ جان, وہ صلاحیتیں, اگر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے اندر نہیں لگ رہی ہیں تو میں اور آپ بھی اس سبزی فروش کی طرح روزانہ خسارہ سمیٹ کر واپس لوٹتے ہیں, اور اس خسارے کا میں اگر دنیا کے اندر اندازہ نہیں ہے تو آخرت میں ہوگا, لیکن وہاں کفی افسوس ملنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس سورہ مبارکہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس خسارے کے راستے پہ تو نہیں جا رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہمیں تجدید ایمان کی دعوت دیتی ہے, جیسا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, یعنی ہم اللہ کی بندگی اور غلامی, اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور قرآن کو اپنی زندگی کا انفرادی اور اجتماعی طور پر دستور العمل بنانے کا عہد کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہی دعوت ہے جس کی طرف ہمیں قرآن بلا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ ربیک کہو جب تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلا رہے ہوں, لما یحییکم, جس میں تمہارے لیے زندگی ہو, یعنی قرآن کے پیغام کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہمیں ایسی خوشحال زندگی دنیا کے اندر نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت ملے گی جس کی ہم تمنا اور خواہش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لائے عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.